اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
This is VOA News. Via remote, I'm Liz Palka. President Donald Trump has commuted the sentence of his longtime friend and advisor, Roger Stone. Stone was convicted of lying under oath and obstruction during the investigation of Russian interference in the 2016 U.S. election and had been sentenced to serve 3 years and 4 months. 5 people were killed in an attack on a church west of Johannesburg, South Africa, on Saturday. Police say some of the attackers took hostages who were later freed. Officers arrested around 40 people and seized 40 firearms, including rifles, shotguns, and handguns related to the attack on the International Pentecost Holiness Church in Zurbicum. Local media reported one potential motive for the attack is a power struggle at the church between rival factions. Hong Kong's pro-democracy politicians and activists urged people to vote this weekend in informal primary elections. They are choosing candidates who could run for legislative council seats in September. Members of Hong Kong's opposition camp set up hundreds of polling booths Saturday, despite warnings from authorities that it could violate a new security law imposed by China. Beijing enacted the law on June 30th in response to Hong Kong's pro-democracy protest movement. It has sparked widespread concern that freedoms granted to the semi-autonomous territory in 1997 will be crushed. The Get Out the Vote campaign is an informally organized effort to select democracy candidates who have the best chance of capturing legislative council seats. Democracy candidates who need to win more than 35 of the 70 council seats to regain the power to block government proposals. This is VOA News. Mali opposition groups urged their supporters to remain mobilized on Saturday after one of their leaders was detained in the wake of violent protests. Groups are protesting against the president and temporarily occupied state buildings. On Friday, police fired gunshots and tear gas to disperse protesters who had stormed parliament and the state broadcaster as part of a civil disobedience campaign aimed at forcing President Ibrahim Boubacar Keita to resign. Demonstrators say he failed to tackle Mali's security and economic problems. At least one person was killed in the protests on Friday. Reuters reports Singapore's ruling party has signaled a possible delay to its meticulous succession plans. This after the ruling party's worst ever election results. The People's Action Party secured 83 of 93 parliamentary seats in Friday's election, a resounding win by international standards. Its share of the popular vote dropped to a near record low, while the opposition won an unprecedented 10 seats. The World Health Organization is warning that the number of people infected with COVID-19 has doubled in the last 6 weeks. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the international community needs leadership, participation, and solidarity to turn the pandemic around. Tedros cited Italy and South Korea when saying that there are examples from around the world that have shown even if an outbreak is intense, it can be brought under control. However, he also warned that it's not only COVID-19 that threatens lives and livelihoods, but other diseases such as measles, polio, and malaria that all thrive when immunization is paused and supply chains for medical supplies are interrupted. The traditional summer getaway that Britons often take to the Mediterranean Sea is about to pick up steam as the nation's quarantine restrictions are removed from dozens of countries. Now anyone arriving in England from around 75 countries and territories won't have to isolate for 14 days. The president of Turkey formally converted Istanbul's 6th century Hagia Sophia back into a mosque hours after a high court annulled a 1934 decision that had made the religious landmark a museum. The decision by President Recep Tayyip Erdogan sparked deep dismay among Orthodox Christians. Originally a cathedral, the Hagia Sophia was turned into a mosque after Istanbul's conquest by the Ottoman Empire, but had been a museum for the last 86 years. Via remote, I'm Liz Pelka, VOA News.
Assalamu alaikum. Voice of America, Washington se, aaj ke khususi show ke saath, main hoon Yasmin Jameel. پاکستان میں مانسون اور بارشوں کا موسم شروع ہو گیا ہے. موسم میں ملیریا، ٹائیفائڈ اور ڈینگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ ان تینوں بیماریوں کی علامات کووڈ 19 کی علامات سے ملتی جلتی ہیں اور یہ پتہ چلانا مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ کس مرض میں مبتلا ہیں، اور اگر تشخیص درست نہ ہو تو علاج مشکل اور پیچیدہ شکل اختیار کر سکتا ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی کے آغا خان ہاسپٹل کے فیملی میڈیسن کے شعبے کی کنسلٹنٹ ڈاکٹر یوسف کمال، جو پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر یوسف کمال صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر یوسف صاحب، بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت پاکستان میں یہ جو ٹائیفائڈ اور ڈینگی کا بھی پھوٹنا شروع ہو گیا ہے، کس حد تک خطرناک ہے اور کہاں کہاں یہ وبا اس وقت پھیل رہی ہے یا یہ امراض پھیل رہے ہیں؟
دیکھیں، اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ کسی کو بھی کوئی بخار ہوتا ہے تو پہلے دھیان جاتا ہے کہ کووڈ کرونا انفیکشن ہے کہ نہیں. یعنی آج کل ہم جنرلی اتنے الرٹ ہو گئے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر بخار ہو تو کہتے ہیں کہ یہ چاہے سمپٹمز ہوں ہی نہ، اس کو کرونا لیبل کرتے ہیں اور اس کی ٹیسٹ کروا کے اگر کرونا نہیں ہے تو پھر باقی بیماریوں کا سوچتی ہیں. لیکن باقی بیماریاں جس طرح ہمیشہ ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی. اور آج کل آپ کو پتا ہے مانسون کا سیزن ہے، مانسون کے سیزن میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ پانی جمع ہو جاتا ہے ہر جگہ پر، آپ کے سیویج سسٹم کام نہیں کرتے ٹھیک طرح، واٹر اسٹیگنیشن ہوتی ہے، اس میں مچھر گرو کرتے ہیں، مچھر میں ڈینگی کے مچھر بھی ہوتے ہیں اور دوسرے مچھر بھی ہوتے ہیں، تو ملیریا اور ڈینگی وہاں سے آتا ہے. پھر یہی کنٹیمنیٹڈ پانی جو ہے یہ فوڈ کو افیکٹ کرتا ہے اور واٹر لائنز کو افیکٹ کرتے ہیں، اور واٹر لائن جب افیکٹ ہوتی ہے تو اس میں ٹائیفائڈ کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. جو چیلنج سب سے بڑا ہے کہ کووڈ، آپ کو پتا ہے کرونا جو انفیکشن ہے اس سے آدمی کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اتنا ریمپنٹ ہے اور 80% لوگوں جن کو کووڈ انفیکشن ہوتی ہے ان کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کووڈ ہے بھی ہے کہ نہیں. 15% لوگوں کو سمپٹمز ہوتے ہیں اور 5% لوگ تقریباً ہاسپٹل میں جاتے ہیں. تو مشکل یہ ہے کہ جو 80% ہیں جن کو سمپٹم نہیں ہوتے، یہ سب سے زیادہ انفیکشن پھیلاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل کووڈ کے جو جراثیم ہے وائرس، اس میں میوٹیشن ایک ٹرم ہوتی ہے، یعنی چینج آ رہی ہے، یہ وائرس اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے. پہلے یہ چھاتی میں جاتا تھا اور نمونیا کاز کرتا تھا، اب یہ فوڈ پوائزننگ اور ڈائریا کی طرح نمودار ہو رہا ہے کیونکہ وائرس نے اپنا شیپ اور اپنے سمپٹم چینج کر لیے. تو یہ ایک اور خطرہ ہے کہ وہ گیسٹرونٹائٹس کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، فوڈ پوائزننگ کے بھی یہ وائرس سے ہو سکتی ہے، نہیں کووڈ اس طرح بھی پریزنٹ کر رہا ہے. اب تو ڈینگی جو ہے، پہلے پاکستان میں نہیں تھا 4-5 سال پہلے، لیکن جو اس کا مسکیٹو ہے جس کو ٹائیگر مسکیٹو کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے موجود تھا. اور اس لیے آپ کو پتا ہے یہ جو ٹائیگر مسکیٹو ہے اس سے یلو فیور بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ کوارنٹین ریل جو آپ سفر کرتے ہیں تو جو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا کہ یلو فیور کے ریجن سے تو آپ نہیں آئے، تو وہ تو پاکستان نے بڑا افیکٹولی کنٹرول کر لیا ہے. لیکن ڈینگی جو ہے وہ بارڈرز تو نہیں دیکھتے، تو یہ انڈیا سری لنکا سے پاکستان میں بھی اب آ گیا ہے اور اب انڈیمک ہے. انڈیمک کا مطلب کہ اب یہ بیماری پاکستان میں رہے گی اور اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ڈینگی کے بارے میں میں کچھ بتاتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا کہ سمپٹم سب کے اوور لیپنگ ہے، سب میں بخار ہوتا ہے، سب میں ہاتھ پاؤں میں دردیں ہوتی ہیں، کسی میں ڈائریا، کسی میں کانسٹ، بڑا مشکل ہو جاتا ہے جہاں لیبورٹری کی فیسلٹیز نہ ہو کہ ان میں سے ڈسٹنگوش کرنا کہ کون سا چیز ڈینگی ہے یا کون سی ٹائیفائڈ ہے. لیکن میں کچھ جنرل ان کے سمپٹمز آپ کو بتاؤں گا تو اس سے کم از کم کچھ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ڈینگی کیسے پریزنٹ کرتا ہے اور ٹائیفائڈ. لیکن اب ڈینگی کو دیکھیں، یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. وہ جو مچھر کاٹتا ہے اس کا نام ٹائیگر مسکیٹو ہوتا ہے. ٹائیگر مسکیٹو، اس پر وائٹ اور بلیک سٹرائپس ہوتی ہیں، اور یہ صرف فریش واٹر میں ہوتا ہے. فریش واٹر میں اتنے دیر آپ کے گھڑے کے نیچے پانی کوئی جمع ہو، یا فریج جمع ہو، یا تالاب ہو، یا گارڈن میں کہیں، یا نہر میں، یا پانی کی کلیکشن، جہاں فریش واٹر کی کلیکشن ہو وہاں پر یہ جراثیم، یہ مسکیٹو اگتا ہے اور اس میں ڈینگی کا وائرس پایا جاتا ہے. اور یہ مسکیٹو جب بائٹ کرتا ہے انسان کو تو پھر آپ کو ڈینگی فیور 4-5 دن میں ہو جاتا ہے. وہ ڈینگی فیور کیسے افیکٹ کرتا ہے کہ اس میں بہت سخت انسان کو بخار ہوتا ہے، اور بخار کے ساتھ آپ کے باڈی میں پینز اینڈ ایکس بہت سیویئر ہوتی ہیں، یعنی دردیں، بے انتہا دردیں ہوتی ہیں انسان کو، آؤٹ آف پروپورشن، اور کسی چیز سے آرام نہیں آتا. اور یہ بعض دفعہ اس میں جو ڈینجر ہے یہ ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس جو کہ کلاٹنگ کے لیے ہوتے ہیں بلڈ میں، یعنی خون کے جمع کرنے کے لیے، وہ ان کا لیول بہت گر جاتا ہے تو بلیڈنگ کے بہت چانس ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، کامن بلڈ ٹیسٹ جس کو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، اور اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کیسے ہے. اور اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ 30,000 سے نیچے چلی جائے تو پھر ڈینجر ہوتا ہے کہ یہ بلیڈ نہ ان کو ہاسپٹلائز کر کے تو آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن دینا پڑتا ہے، ورنہ ادروائز یہ 4-5 دن رہتا ہے. اس کی کوئی اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہے. وائرس کا تو آپ کو پتا ہے کوئی اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرتی، سمپٹمس کی ٹریٹمنٹ ہے. اور انسان کی امیونٹی کو کرنے کے لیے فلوئڈس، اچھی غذا، پیناڈول، اور وامٹنگ ہے تو وامٹنگ جتنا مرضی کوئی بھی اینٹی بایوٹک خرید لیں. امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز میں پرسکرپشن کے بغیر آپ دوا نہیں خرید سکتے، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی لاز اتنے اسٹرکٹ نہیں ہے. اس سے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے انڈسکریمنیٹ یوز کیا ہے، یعنی اینٹی بایوٹکس کو اتنا یوز کیا ہے کہ اب جو جراثیم ہے، بیکٹیریا، وہ ریزسٹنٹ ہو گئے. تو ایک پور کنٹری جیسے پاکستان یا ڈیولپنگ کنٹری ہو، اس میں اگر بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو جائے تو پھر آپ کو بہت پاورفل دوائیاں، اینٹی بایوٹک یوز کرنی چاہیے پڑتی ہیں، جو کہ انٹرا مسکولر یا انٹراوینس انجیکشن سے لگائی جاتی ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے، جو عام لوگ افورڈ نہیں کرتے. تو اس کو ملٹیپل ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کا نام دیا گیا ہے، اور اس لیے WHO نے پاکستان کو خاص چوز کیا ہے اور ویکسین ایک بنائی ہے جو کہ ملٹیپل ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کے لیے ہے. اور یہ ویکسین انڈیا میں تیار ہوتی ہے لیکن ورلڈ کو سپلائی کرتے ہیں. تو پاکستان میں یہ کوئی تقریباً 80,000 سے زیادہ بچوں کو دی گئی ہے، اور ابھی بھی یہ کمپین چل رہا ہے کہ دا بیسٹ ٹریٹمنٹ جو اس کی ہے ٹائیفائڈ کی پریونشن ہے، اور پریونشن کے لیے ویکسینیشن.
ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب ٹائیفائڈ کے سمپٹمز بتائیے کہ وہ کس طرح مختلف ہیں.
ٹائیفائڈ کے سمپٹمز بھی، پہلے ہلکا سا بخار ہوتا ہے انسان کو، سر درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پیٹ میں درد ہوتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، کبھی جلاب، ٹیمپریچر جو ہے آہستہ آہستہ رائز کرتا ہے. پہلے 3-4 دن میں 100 کے قریب ہوتا ہے، پھر 102، 3-4 دن کے بعد پھر 104، اس طرح بخار بڑھتا جاتا ہے. اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بخار جو ہے جسے دماغ کو چڑھ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ، یا پھر آنتیں جو ہیں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں وائرس بیکٹیریا کی وجہ سے کہ آنتیں پھٹنے کا امکان ہوتا ہے، پرپلیشن کا. تو اس کو ہماری اپنی لوز ٹرن میں میادی بخار کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک میاد ہوتی ہے، 10-15 دن اس نے رہنا ہے، اس کے بعد پھر باڈی کی ریزسٹنٹ ہوتی ہے اور اس کو ایلیمینیٹ کر دیتی ہے یہ جو ٹائیفائڈ کے جلد. بخار ہوگا، نارملی بخار ہوگا تو آپ کی نبض تیز ہو جائے گی. یہ ایسا بخار ہے کہ آپ کو بخار زیادہ ہوگا لیکن آپ کی نبض سلو ہو جائے گی. آپ کے جو پیٹ میں اگر ہاتھ لگایا جائے تو جہاں تلی ہوتی ہے یا جگر، وہ ایریا میں تھوڑا آپ کو دکھن محسوس ہوگی. आपके जो हार्ट साउंड्स हैं, डॉक्टर को देखेगा कि उनकी जो साउंड्स हैं वो थोड़े इफेक्ट हो जाते हैं। एक ड्राई कॉफ भी आपको होती है, भूख नहीं लगती, आपकी जुबान जो है कड़वी हो जाती है और सफेद हो जाती है, और आपको खाने पीने को दिल नहीं चाहता। तो ये और प्लस बुखार जो है किसी चीज से असरअंदाज नहीं होता, पैनाडॉल भी खाएं तो असर नहीं करती। वैसे बुखार के लिए टाइफाइड सस्पेक्ट करना चाहिए, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे ब्लड कल्चर कहते हैं। अब हर जगह ब्लड कल्चर की फैसिलिटी नहीं होती, तो अगर डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस इस्तेमाल करे और शुरू से मरीज को ये इलाज कर दे, जो खास दवाइयां इसके लिए मखसूस हैं, जिसमें एक दवाई एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन एक बड़ी अच्छी दवाई है जिसके खिलाफ अभी टाइफाइड के जरासीम रेजिस्टेंट नहीं हुए। लेकिन ये भी इसमें कहता जाऊंगा कि लोग खुद अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो कहे कि आपको टाइफाइड है, एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करें, तो तब करें। वरना इससे भी लोग, अगर नजला जुकाम भी हो तो उसमें ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो ये भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये मेरी एक एडवाइस है कि प्लीज अपने डॉक्टर के पास अपने जाए, डायग्नोसिस वो करेगा और फिर आप दवाई लें जो कि वो मशवरा दे।
तो जो नुमाया फर्क अगर हम हमारे जो सुनने वाले हैं वो करना चाहें कि आया उन्हें टाइफाइड के सिम्टम्स हैं या डेंगू के सिम्टम है या इसके सिम्टम है कोरोना के, तो वो क्या करें?
पहले अपने आप को आइसोलेट करें, आप पैनाडॉल लें, बुखार को ट्रीट करें, अच्छे फ्लूइड लें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, उसके बाद अपने डॉक्टर से रिजू करें। आपके डॉक्टर जाएगा, आपको एग्जामिन करेगा, वो डिस्टिंग्विश करेंगे। सिंपल टेस्ट होता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे पता लगेगा कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये इतना महंगा टेस्ट नहीं है। वायरल इन्फेक्शन है तो आपके प्लेटलेट्स कम होंगे, और जो ब्लड में एक सेल्स होते हैं जिनको व्हाइट सेल्स कहते हैं, जो कि डिफेंस के लिए बॉडी में होते हैं, व्हाइट सेल्स का नंबर अगर कम है और आपके प्लेटलेट्स कम है तो ये डेंगू की तरफ, वायरल इन्फेक्शन की तरफ जाता है। अगर आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं और व्हाइट सेल्स बढ़े हुए हैं तो ये फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जाता है। तो ये एक सिंपल जैसा इनएक्सपेंसिव टेस्ट है जो हर जगह हो सकता है और लोग करा सकते हैं ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो। अब वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू है, उसमें अगर आपने एंटीबायोटिक यूज की और आपने टेस्ट ये ना कराया और वायरल इन्फेक्शन निकली, तो फिर आपके जो बैक्टीरिया जो जरासीम हाथों में है, जो कि आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कुव्वत मुदाफियत, वो खामखा मर जाएंगे और वायरस और नशोनमा पाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सिंपल टेस्ट होता है, अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो आपकी डायग्नोसिस करेगा कि बैक्टीरियल है या वायरल है और उसके मुताबिक आपका इलाज करें।
तो ये मुमकिन नहीं है जैसा कि अब लोग कोविड की वजह से घरों में हैं और ऑनलाइन मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या वो ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं किसी भी अंदाज में बगैर टेस्ट के?
अब तकरीबन मैं रोज 10-15 मरीजों को ऑनलाइन हेल्प देता हूँ। अब पहले तो चीज है कोविड का, तो पहले कोविड में तो आसान है कि आपने अपना PCR करा लिया, नेजल स्वाब, वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी करवा रही है, फ्री भी हो जाता है। तो PCR डायग्नोसिस है इसकी, कोविड की इन्फेक्शन की, और वो आपका कांटेक्ट किसी के साथ हो तो उसके 5 दिन के बाद आपको कराना चाहिए। अगर कांटेक्ट आपका आज हो और आप PCR आज या कल कराएंगे तो वो नेगेटिव आएगा। कम से कम 5 दिन के बाद ये वायरस जो है इसकी क्वांटिटी आपके नाक में इतनी होती है कि वो मेजर करें स्वाब में हो सके। तो ये एक बड़ी जरूरी है कि आपका जब कांटेक्ट हो किसी कोविड पेशेंट के साथ तो 5 दिन आप इंतजार करें, या तो अगर आपको सिम्टम्स डिवेलप हो तो आपका अपना टेस्ट कराएं PCR, और अगर सिम्टम नहीं हुए और 5 दिन हो गए हैं तो अपना एहतियातन PCR करवाएं कि आपको कोरोना कोविड इन्फेक्शन है या नहीं है। और अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है तो फिर उसका इलाज ये है कि आप शुरू से अपने आप को आइसोलेट करें, फिर आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा कम से कम मिनिमम 13 दिन आपको क्वारंटीन में रहना है। और अगर उसमें माइल्ड भी आपकी सिम्टम्स हो सकते हैं, मॉडरेट सिवियर, अगर माइल्ड और मॉडरेट हैं तो आपका इलाज बड़ा सिंपल है, आपके डॉक्टर आपको पैराडॉल, पेन किलर और ऐसी दवाइयां देंगे। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर ऑक्सीजन का भी इंतजाम आपको करना पड़ेगा, पल्स ऑक्सीमीटरी। लेकिन आजकल माशाल्लाह मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में अब इसकी कमी हो रही है बहुत ज्यादा, और इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो हमारी रेशियल इम्यूनिटी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले टीबी में बीसीजी वैक्सीन इस्तेमाल हुई और उसका देखा गया है कि वो कुछ प्रोटेक्ट करती है हम लोगों को, और बीसीजी काफी लोगों को लगी है वैक्सीनेशन टीबी के खिलाफ। दूसरा, मलेरियल रीजन में रह रहे, आपको पता है कि एचसीक्यू जो मलेरिया की दवाई है वो भी यूज हुई कि एक वायरस को प्रिवेंट करती है, तो वो हमारे लिए लोगों में मलेरिया भी है वो भी रेजिस्टेंस है, हॉट क्लाइमेट है। फिर रेशियल इम्यूनिटी भी है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जो डेथ रेट आप देखिए पाकिस्तान में 90-100 है, इतना अमेरिका में एक दिन में 1000 लोग मर जाते हैं, तो और हमारे टोटल नंबर भी बहुत कम है। तो अभी तो हमारे यहाँ जो टैटो होके तो अब ग्राफ नीचे जा रहा है, बशर्ते कि लोग फिर ईद में ऐसी शॉपिंग ना करें कि जिस तरह के बिल्कुल आखिरी दिन है, या लोग इकट्ठे ना हो या मास्क पहने, ये तो अपनी एहतियात करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कोविड पर हमारा अच्छा खासा यानी मुकाबला हम कर सकते हैं। टाइफाइड का बड़ी सिंपल रूल है कि आप बाजार से कोई पुरानी चीज, ठंडी चीज हो, जो पकी हुई चीज, फ्राइड या हॉट चीज आप ले सकते हैं, लेकिन पुरानी चीज जो पड़ी हो, जैसे कि कोई फ्रूट हो, बड़ी देर का कटा हुआ फ्रूट हो, पड़ा हो, फ्रेश ना हो, तो वो खाएंगे तो आप ज्यादा चांस है कि आपको टाइफाइड हो सके। इसी तरह वाटर जो है उसको सिंपल बॉयल करके अगर आप पिए तो टाइफाइड के चांसेस कम हो जाते हैं, ये तथा या क्लोरीनेट कर लें वाटर को। डेंगू का आपका ये है कि आपके घर में कहीं भी पानी खड़ा है, कहीं ब्रिज के नीचे, या स्प्रे करें मॉस्किटो, बाहर तालाब बनाया हुआ अपने फ्लावर्स के लिए या किसी के, उसको भी स्प्रे करें, तो ये आप कंट्रोल, प्रिवेंशन इज द बेटर थिंग। इसकी रोकथाम ज्यादा जरूरी है, जब चीज हो जाए तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मेरी एडवाइस लोगों को यही कि रोकथाम पर ज्यादा तवज्जो दें, सिर्फ टाइफाइड का वैक्सीनेशन लगाए वो कंट्रोल हो सकता है। अब नया जो WHO ने वैक्सीन बनाई है बड़ी इफेक्टिव है, डेंगू के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लें, और कोविड के लिए आप सैनिटेशन, मास्क और आइसोलेशन।
डॉक्टर यूसुफ कमाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से और बड़े आसान लफ्जों में हमारे सुनने वालों को बता दिया कि क्या फर्क है कोविड के सिम्टम्स में, टाइफाइड के सिम्टम्स में, और ये जो डेंगू है। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। आप आगा खान हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं फैमिली मेडिसिन में, और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, और बड़े एक्सपर्ट हैं इन तमाम बीमारियों के, जिसके बारे में आपने बड़ी तफसील से हमारे सुनने वालों को बताया, आपका बेहद शुक्रिया।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं यास्मीन जमील, आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ। और अब पेश है पाकिस्तान में कोरोना की टेस्टिंग के बारे में एक रिपोर्ट, जिसे आपके लिए नफीसा हुदभाई ने तैयार किया है।
इस वक्त पाकिस्तान के तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए सिर्फ अपनी एक तिहाई सहूलियात इस्तेमाल कर रहा है। माहिरीन कहते हैं कि लोग अज खुद इस मर्ज की शिनाख्त के लिए सरकारी सहूलियात का फायदा नहीं उठा रहे, लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि पिछले दो माह की निस्बत अब मरीजों की तादाद में भी कमी देखी गई है, और जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर टेस्टिंग घटी है। बहरकैफ माहिरीन कहते हैं कि आने वाली ईद की वजह से वो चौकस हैं कि इस मर्ज में अचानक तेजी पैदा ना हो। इस मौजू पर सुनिए बलूचिस्तान में डॉक्टर एहसन अहमद लारक, जो टेक्निकल सर्वेलेंस ऑफिसर हैं, उनके साथ हैं पंजाब में इन्फेक्शस डिजीज़ के माहिर डॉक्टर अल्ताफ अहमद, और कराची से हमें ज्वाइन किया है अहमद चिनोई ने, जिन्होंने मेमन बरादरी की तरफ से कोरोना के मरीज के लिए मुफ्त अस्पताल कायम किया है। تو ڈاکٹر احسن لاڑک آپ سے شروع کرتے ہیں. اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کرونا وائرس ٹیسٹنگ ہے اس کو بھرپور انداز میں استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. تو بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرونا وائرس کے مریض جو ہیں وہ گھٹ رہے ہیں ملک میں, اس کی وجہ سے کم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے؟
دو تین وجوہات جو مجھے نظر آتی ہیں ایز اے ایپیڈیمیولوجسٹ. سب سے بڑی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ پبلک کا جو رجحان ہے, ٹیسٹنگ کا رجحان وہ کم ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ نے جو سیٹ اپ اور فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, تو ہمارے پاس ہیں موبائل ٹیمز ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ریپڈ ریسپانس ٹیمز. یہ ہمارے پاس ان کے نمبرز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہمارے پاس اطلاع آتی ہے کوئی بھی کیس کی یا کوئی بھی کال آتی ہے, تو ہمارے پاس مختلف کال سینٹرز ہیں. پی ڈی ایم اے کا کال سینٹر ہے, پی پی ایچ آئی 1122 کا کال سینٹر ہے, ڈی ایچ او ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کال سینٹر ہے, اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول سیل. ان پہ جہاں بھی کال آتی ہے تو ہماری موبائل ٹیم فوراً اس گھر کے اندر جاتی. اس کے علاوہ ہمارے جو فکس سینٹرز ہیں ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر, اور 6 بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں جو کمیونٹی کے اندر ہیں. یہ کمیونٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی, اور آپ ٹیسٹنگ زیادہ کیپیسٹی آپ کس طرح کریں گے جب تک آپ کے پاس سیمپلنگ کی ڈیمانڈ نہیں آئے گی, کمیونٹی نہیں آئے گی آپ کے پاس. تو دوسری اگر ہم وجوہات کی بات کریں کہ اگر ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی اس کے کوئی ایکشن جو ہونا چاہیے, وہ پورا ابھی تک وہ ایکشن نہیں لیا جا سکا. کیونکہ اگر بات کریں ہم پرانے ڈیٹے کو اگر ہم دیکھ لیں, تو نیئرلی ایک دن میں ہماری لیب نے 1435 ٹیسٹ بھی کیے ہیں, اور کرنٹلی اگر ہم بات کریں تو 550 کیسز جو ہے پورے تھرو آؤٹ بلوچستان ہو رہے ہیں.
ڈاکٹر الطاف احمد, آپ پنجاب میں ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹیسٹنگ سب سے زیادہ پنجاب میں ہی گھٹی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
پنجاب میں جو بڑے شہر ہیں وہاں تو ٹیسٹنگ فیسلٹی ہر قسم کی ماڈرن سے ماڈرن موجود ہے, ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ بھی ہے, ہر قسم کی ہے. پرائیویٹ لیبس جو شروع میں آگے آئے تھے وہ بھی موجود ہیں, وہ تو بزنس کرنا چاہتے ہیں. سو ٹیسٹنگ کیپیسٹی موجود ہے اور بہت بڑی تعداد. لیکن میرے اپنے ہاسپٹل میں جو کووڈ سینٹر ہے, میں نے 80% ریڈکشن دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک ہفتے میں مریضوں کی. پہلے لوگ سفارشیں لڑاتے تھے کہ جی ہمارے مریض کو جگہ دے دیں, اب تو 80% بیڈ خالی پڑے ہوئے. اسی طرح کراچی میں بھی میں نے کئی اسپتالوں سے پوچھا ہے اپنے دوستوں سے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مریض پہلے تھے جن کی تعداد, اب وہ آہستہ آہستہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, جیسے ہمارے دوست نے ابھی کہا کراتے, اب ہمیں دوبارہ شک یہ ضرور ہے کہ بقرعید آ رہی ہے تو شاید سرج دوبارہ آئے گا, لیکن یہ کہ فی الحال مریض تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور اسی لیے ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں.
کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے احمد چنوئی نے. چنوئی صاحب, ظاہر ہے ابھی ہی اس وائرس کو سمجھنے میں بھی جتنا وقت لگا ہے, تو اب ڈاکٹرز اس کو بہتر طور پہ سمجھ رہے ہیں, دوائیں بھی بہتر فراہم ہو رہی ہیں, لیکن آپ لوگوں کی جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی ایک طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
جب یہ وائرس آیا تو اس وقت نہ ڈاکٹروں کو اس چیز کا علم تھا, نہ ہمارے انتظامیہ کو اس بات کا علم تھا. ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھ لی گئی ہیں, سمجھ لی گئی ہیں, اور ایکسپیرینسز شیئر کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس مرض کو مینج کرنے کا انتظام آ گیا ہے. جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے, ٹیسٹنگ پاکستان میں اگر 30-32 ہزار ہو رہی تھی تو وہ 22-23 ہزار کی فگر پہ پہنچ گئی ہے, کہ ٹیسٹنگ بھی کم ہو رہی ہے. لیکن یہ ساتھ میں لوگوں کا رد عمل بھی ہے کہ لوگ اب اس ٹیسٹنگ کی طرف نہیں جا رہے. ظاہر ہے پرائیویٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ 8-10 ہزار روپے کی تھی, ایٹ لیسٹ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, آج بھی اسی ریٹ میں ہے. لیکن جو گورنمنٹ نے ٹیسٹنگ کا انتظام کیا ہوا تھا وہ انٹائرلی فری کیا ہوا تھا. اب لوگوں کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ گھر پہ کس طرح آئسولیشن میں رہا جاتا ہے. اسی لیے کراچی کا جو ایکسپو سینٹر کا آئسولیشن یونٹ ہے وہ تقریباً خالی پڑا ہوا ہے, اور لوگ گھر میں آئسولیشن کو پریفرنس دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ایچ ڈی یو کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی لوگ گھروں میں, انہوں نے آکسیجن سلنڈر لگا لیے ہیں, مختلف ویلفیئر انسٹیٹیوشنز نے وہ فری فراہم کیے ہیں لوگوں کو گھروں پر.
ڈاکٹر احسن, ایک بات جو آپ نے کہی وہ یہ کہ لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے. جو تشویش ہے پاکستان جیسے ایک ڈیولپنگ ملک کے لیے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں فوت ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سامنے آئیں شہروں میں جائیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کروائیں؟
ڈیفینیٹلی جو کہہ رہی ہیں کہ جو ان رپورٹڈ ڈیتھس ہیں اس کا ڈیٹا بھی ہم نے میونسپل کمیٹی اور جو ہمارے پٹواری ہیں اور جو قانون گو ہیں ان سے بھی ہم نے ڈیٹا لیا ہے. تو اگر پرانا ڈیٹا بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیٹا ہمارے پاس وہ ڈیتھس کا جو کیس فیٹلٹی ریٹ ہے وہ ہمارا 1.22 سے اباو نہیں جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ڈیتھس جو ہے نا اگر کوئی ہوتی ہے وہ ضرور رپورٹ ہوتی یا کوئی کمیونٹی میں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو ڈیزیز کا پیٹرن میں جو سوچ رہا ہوں جس بنیاد پہ مے بی کہ وائرس اس میں آ گیا ہے کہ یہ وہ انفیکٹیویٹی نہیں کر رہا, وہ سمپٹمس ظاہر نہیں کر رہا سیویئر قسم کے. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی, کوئی سیویئر اور کریٹیکل پیشنٹ ہوتا وہ ہمارے پاس آتا ہے, ڈیتھ ہوتی اس کی ضرور رپورٹ ہمارے پاس.
ڈاکٹر الطاف, آپ جانتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں جو وائرس ہے اس کی انفیکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے پاکستان میں وہ کسی حد تک کوئی مختلف ہے؟
دیکھیں ابھی مولیکولر لیول پہ تو اتنا کام ہوا نہیں پاکستان, ٹھیک ہے, ہم سب اس کے مینجمنٹ میں ہی لگے ہوئے ہیں. مولیکولر انسٹیٹیوٹ یا مولیکولر اسٹڈیز اتنی تو ہوئی نہیں. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ گھروں میں ڈیتھ ہو رہی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں پسماندہ علاقوں میں تو ہوتا ہی یہی ہے, چاہے وہ آپ بلوچستان کا علاقہ لے لیں یا سندھ کا علاقہ لے لیں جو انٹیریئر ہیں, وہاں تو وہ بےچارے ان کو کسی قسم کی ہیلتھ سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, یا کرتا ہے تو بالکل ہی بیسکس کرتا ہے, وہ شہر آتے آتے بےچارے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہیلتھ سسٹم کی بات ہے. دوسری جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ پوری قوم متحد ہو کے کووڈ کے خلاف جنگ لڑنے لگی, بہت بڑی بات تھی یہ, لیکن دوسری ڈیزیزز نیگلیکٹ ہونا شروع ہو گئی. بہت ساری یعنی ان ایکسیسیبلٹی ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیزیزز ہیں جن کے لیے لوگوں کو ہسپتال جانا پڑتا تھا وہ ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, نہ کوئی سرجری ہو رہی ہے, بہت کم جگہوں پہ سرجری ہو رہی ہے, گائنی آپس کی مشکلات آ گئی ہیں, ڈائبٹیز, ہیپاٹائٹس, یہ سارے مریضوں کو نقصان ہو رہا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ کووڈ تو الٹیمیٹلی قابو میں آ جائے گا لیکن یہ باقی ڈیزیزز سے جو مورٹیلٹی ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے.
ڈاکٹر احسان, پورے خطے میں کووڈ پھیلا ہوا ہے, ظاہر ہے بھارت میں ہے, افغانستان میں ہے, ایران میں ہے, پاکستان کا جو کام ہے سلسلے میں کیا اپ ٹو لیول ہے؟
دیکھیں میڈم, ہمیں ابھی تک بہت ساری چیزیں ہم نے امپروو کی ہیں اور اس میں مزید ہم نے ان پٹ اور مزید ڈالنا ہے. اور جو یہ نیکسٹ ہمارا جو ایک منتھ کا پیریڈ ہے اور یہ جو عید جو ہماری پاس آ رہی ہے, اگر اس دوران ہم مزید کچھ اچھے ایس او پیز اور ڈیٹا بیس ڈیسیجن کر سکے تو ڈیفینیٹلی وی ول بیٹ دا کووڈ. جو پرومیڈ چیز جو نظر آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے آر ناٹ جو اس کا ایکسپونینشیل گروتھ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, وہ 0.74 نیرلی 0.72 جا رہا ہے جو اس وقت پاکستان میں. تو ڈیفینیٹلی 0.72 مینس کہ اٹس ڈیکلائننگ فیز کی طرف ہے اور یہ بہت اچھی یہ خبر ہے.
ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر احسان احمد لارک, ٹیکنیکل سرویلنس آفیسر ہیں بلوچستان میں. ان کے ساتھ تھے پنجاب میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر الطاف احمد, جبکہ میمن برادری کی طرف سے احمد چنوئی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آج کے خصوصی شو کے ساتھ. پشاور میں اپنی نوعیت کی پہلی ڈیجیٹل ویٹرنری سروسز کا قیام عمل میں آیا ہے. اس بارے میں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ.
सोनू शहरोज अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं। कुछ हफ्ते पहले जब उनका कुत्ता बीमार हुआ तो ये उसके इलाज के बारे में परेशान हो गए, क्योंकि कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट और जानवरों के क्लिनिक्स बंद थे।
पहले मुश्किल ये थी कि यहाँ से गाड़ी करानी पड़ती थी और उसमें लेके जाना पड़ता था, थोड़ा दूर था, इस वजह से तो भी सर खुद घर आ जाते हैं, हम कार करते हैं, कोई भी मसला हो।
उनकी ये मुश्किल हल की पिशावर में अपनी नोयत की पहली ऑनलाइन वेटरनिटी सर्विस डिजिटल वेटरनिटी सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान ने। ये आइडिया माहिर हैवानियात डॉक्टर मोहम्मद हारिस और उनके साथियों का है। डॉक्टर हारिस कहते हैं कि इस शोबे में सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है और प्राइवेट क्लिनिक्स के अखराजात उठाना भी आसान नहीं, और इसीलिए इन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का सोचा।
कंसल्टेशन हम देती है लाइफस्टॉक कंसल्टेशन, लाइफस्टॉक फार्मिंग जो है डेयरी फार्मिंग उसकी कंसल्टेशन देती है, पोल्ट्री फार्मिंग की जो कंसल्टेशन है वो देती है, वैक्सीनेशन के हवाले से हम वो एनिमल्स की अनर को हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ये देते हैं।
अब तक सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से कम अज कम 18 डॉक्टर्स डिजिटल वेटरनिटी सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो चुके हैं और उसकी खिदमात सूबे के 18 मुख्तलिफ अजला में दस्तियाब हैं। कोरोना वायरस के दिनों में भी उनका काम भरपूर तरीके से जारी है।
कोविड-19 पेंडेमिक से तो बहुत ज़्यादा एनिमल बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, क्योंकि जो वेटनरी क्लिनिक्स है वो कोविड-19 में बंद है, तो हमारा जो स्टार्टअप है ये ऑनलाइन हम डोर स्टेप पे मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है एनिमल की अनर्स को हमारे स्टार्टअप ने।
कोरोना वायरस की वबा के दौरान पाकिस्तान में ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल बढ़ रहा है। डॉक्टर हारिस की कोशिश है कि ये रुझान सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवरों के लिए भी नई आसानियों का सबब बने। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं यास्मीन जमील, आज के खुसूसी शो के साथ। अमरीका में हुकूमत तमाम तालीमी इदारे सितम्बर में खोलने पर जोर दे रही है। इस बारे में कोई फैसला ऐसे वक्त किया जा रहा है जबकि अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख से तजावुज कर गई है, अमवात 1,32,000 के करीब हैं। अमरीकी टेलीविजन पर एक न्यूज ब्रीफिंग में वजीर तालीम ने कहा कि स्कूल खोलना अब जरूरी हो गया है और जेरे गौर ये नहीं कि आया स्कूल खोले जाए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि कैसे खोले जाए। तफसीली रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंजर।
अमरीका में सदर ट्रंप जोर दे रहे हैं कि तमाम तालीमी इदारे सितंबर में यानी फॉल सेमेस्टर के लिए खोल दिए जाएं। इस बारे में कोई फैसला ऐसे वक्त किया जा रहा है जबकि अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख से तजावुज कर गई है और अमवात 1,32,000 के करीब हैं। आमना खान के दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बेटी छठी जमात में और बेटा आठवें ग्रेड में। वो कहती हैं स्कूल बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखता है, उनके बच्चे खुद भी स्कूल जाना चाहते हैं, मगर ऐसे में जब कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए इस बारे में फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है।
तो अब ये हमें हमारे जो काउंटी में हम लोग रहते हैं हमें नेक्स्ट वीक तक डिसाइड करना है, तो परेशानी होती है कि जुलाई में हम डिसाइड कर रहे हैं और स्कूल उस खुलते हैं सितंबर में, तो अभी हमारा घर में काफी डिस्कशंस चल रही हैं कि किस तरह से करेंगे क्या करेंगे, तो अभी हमने अपने बच्चों से कहा है कि आप जरा कोशिश करें कि आप घर में 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मास्क पहन कर रखें और देखें कि आपको कैसे लगता है, क्योंकि जब आप स्कूल जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे कहें कि आप पूरा वक्त मास्क पहन कर रखें।
बुध के रोज अमरीकी टेलीविजन पर एक न्यूज ब्रीफिंग में वजीर तालीम बेट्सी डेविस ने कहा कि स्कूल खोलना अब जरूरी हो गया है और जेरे गौर ये नहीं कि आया स्कूल खोले जाएं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कैसे खोले जाएं। इसी दौरान अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल या CDC के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा कि हमारा मकसद अमेरिका में सबको महफूज रखना है और हमारी हिदायत को स्कूल खोलने की राह में रुकावट तस्वर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे बच्चे कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर नहीं हो रहे मगर वो ये वायरस दीगर लोगों तक पहुंचाने का जरिया बन सकते हैं, इसलिए जिन लोगों को इस वायरस से बेहद खतरा है उनको महफूज रखना हमारी तरजीह है। इसी दौरान अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए हमें CDC की हिदायत माने नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके बजाय हम मुख्तलिफ रियासतों के अहदेदारों से बात करेंगे कि वो कैसे अपने तालीमी इदारे खोल सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों के हुकाम से हम रابطے में रहेंगे और अगर कुछ स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स की कोई मजबूरी है तो हम इसका एहतराम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि CDC आइंदा हफ्ते नई हिदायत जारी करेगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने भी CDC को तनकीद का निशाना बनाया था اور نائب صدر پینس کا کہنا تھا کہ صدر نہیں چاہتے کہ یہ ہدایات بہت سخت ہوں۔ بدھ کے روز صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں دھمکی دی تھی کہ اگر کسی ریاست نے اسکول کھولنے سے انکار کیا تو اس کے فنڈز روک لیے جائیں گے۔ نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ صدر کا مقصد اس بات پر زور دینا ہے کہ اسکول کھولنا بچوں کے لیے ضروری ہے۔ وفاقی حکومت اسکول سسٹم پر سالانہ 13.3 ارب ڈالر خرچ کرتی ہے اور اسکول کھولنا نہ صرف بچوں کے لیے ضروری ہے بلکہ ملکی معیشت کے چلتے رہنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی نیوز بریفنگ میں کرونا وائرس کے لیے وائٹ ہاؤس کی ریسپانس کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ڈیبرا برکس نے کہا کہ والدین نے اب تک بچوں کو بہت محفوظ رکھا ہے مگر ان کے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیے گئے، اس لیے بچوں میں اموات کی شرح کا بھی ابھی علم نہیں، مگر بچوں کے لعاب کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے جو آسان بھی ہے اور بچے گھبرائیں گے بھی نہیں۔ نیو یارک میں کارڈیولوجسٹ اور ارجنٹ کیئر پرووائڈر ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے،
بچوں کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے، بہت کم ہو رہے ہیں۔ سلائیوا کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، سواب کا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ٹیسٹ بڑے ہیں اور کامن ہیں، ہم یہاں کر رہے ہیں، لیکن جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو لے کے بہت کم آ رہے ہیں فار دا ٹیسٹ۔ تو ابھی اگر اسکول میں جانا شروع کریں گے تو اگر کووڈ اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں یا سواب ٹیسٹ کریں، سو آئی تھنک دیٹ از ناٹ ان گائیڈ لائن سو فار، سو وی ڈونٹ نو ہاؤ سی ڈی سی ول پٹ۔ ابھی آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جو سی ڈی سی کی گائیڈ لائنز ہیں وہ ریوائز کی جائیں۔
لیکن امریکی ریاست ورجینیا میں پرائمری اسکول کی ٹیچر بشرا کہتی ہیں کہ وہ اس خیال سے ہی گھبرا رہی ہیں کہ اسکول میں بچوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر کیسے رکھا جا سکے گا۔
ہمارے یہ دیکھیں، اسکول تو ہم سب چاہتے ہیں کہ کھلے، بچوں کے پیرنٹس بھی، ایز ایجوکیٹرز بھی اور کمیونٹی بھی ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کھلے، لیکن ایسی حالت میں جو جب ایسا پینڈیمک ہے، ایسی حالت میں بچوں کو اسکول بھیجنا بہت ہی رسکی ہوگا۔ یہ صرف بچوں کے لیے رسکی نہیں ہے، یہ ٹیچرس کے لیے، کمیونٹی کے لیے بھی رسکی ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے کیریئر ہوتے ہیں، بے شک ان کا امیون سسٹم ایسا نہیں ہوتا، اور اسکولوں میں بچے آرٹسٹک بچے پروگرامس بھی ہوتے ہیں، اسپیشل ایڈ پروگرامس بھی ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی ماسک اگر ان کو کہا بھی جائے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں پہن سکتے، اور ٹیچرس کا فوکس جو ہوگا وہ سارا مین ان کا پڑھائی سے زیادہ ان کا فوکس ہوگا، ان کی سینیٹائزنگ پہ، ان کا ماسک پہ، ان چیزوں پہ، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹڈی پہ اتنا فوکس کر سکیں گے ان چیزوں پہ۔
تاہم وہ کہتی ہیں کہ ورجینیا میں گورنر اور دیگر حکام ٹاؤن ہال میٹنگز کر رہے ہیں،
تو ان میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں جو کہ یہ ڈسکس کرتے ہیں اس وقت، آج کل جو چل رہی ہیں، ایک تو وہ آن لائن ٹیچنگ بھی چل رہی ہے ان کی، پھر ان کے بچوں کے اسکول میں کلاسوں میں ان کے نمبرز ریڈیوس کرنے کی بھی چل رہی ہے، کچھ ان کی ہاف ڈے کی بھی چل رہی ہیں، یہ سارے پائپ لائن میں ہے اس وقت، ابھی ڈیسیجن ہوا نہیں ہے۔
ڈاکٹر ظفر بخاری ریاست الینوائے کی شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں کھولنے کا فیصلہ کسی ایک اتھارٹی کے حکم پر نہیں کیا جائے گا،
اس میں ہم لوگ ہیں ایز اے فیکلٹی سینٹ، اس کے علاوہ یونیورسٹی ہوتی ہے، پھر یونیورسٹی کا بورڈ ہوتا ہے، اور بورڈ کے بعد پھر جو اپنا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے نا، کیونکہ بہت ساری اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر، اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کا بورڈ ہوتا ہے، تو اس کا یہ ڈیسیزن ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ڈیسیزن لے لے گا، یا جو پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی ہے مثلا وہ ڈیسیزن لے لے گا کہ جی اسکول جو ہے نا ہم نے کھولنا ہے یا اس کو کب اس کو کیا کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ یونیورسٹیوں کے پیش نظر غیر ملکی طلبہ کا معاملہ بھی ہے، جنہیں اگر آن کیمپس کلاسیں نہ ملیں تو انہیں اپنے ملک واپس جانا پڑے گا، مگر پھر بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یونیورسٹی کھولی جائے، چنانچہ ان کی یونیورسٹی نے فی الحال آن لائن کلاسز ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں بہت ساری کلاسز ایسی ہیں جس میں 30 اسٹوڈینٹس کی گنجائش ہوتی ہے، کبھی کبھار اگر 35 اسٹوڈینٹس بھی آ جاتے ہیں نا تو باہر سے چیئر منگوانی پڑتی ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اور وہ صورت میں ہوتا تھا جب سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی، اچھے وقتوں میں تھا، تو اس لیے ہمارے یہاں ہماری یونیورسٹی نے تو ڈیسائڈ کر لیا کہ فال میں تو وہ بالکل فال کی ہمارے یہاں 100% کلاسز آن لائن ہیں۔
وہ کہتے ہیں اسکول محفوظ طریقے سے کھولنے کا فیصلہ اسی وقت ہو سکے گا جب کرونا وائرس کے خلاف کوئی ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی۔ نیو یارک شہر کے میئر بل دی بلاسیو نے اعلان کیا کہ ستمبر میں نیو یارک کے اسکول کھول دیے جائیں گے اور ابتدا میں صرف 2 روز کے لیے طلبہ کلاسوں میں جائیں گے، لیکن نیو یارک کے کارڈیولوجسٹ اور ارجنٹ کیئر پرووائڈر ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں کہ نیو یارک کے گورنر نے کہا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ میئر کا نہیں ہوگا۔
تو گورنر نے کہا کہ 750 اسکول ڈسٹرکٹس ہیں، so he has asked all the school districts to present a report how they can work and how the schools should be opened. Okay, CDC guidelines ke mutabik ye hai ke you have to have schools open agar che agar aap bachon ko 6 feet apart rakh saken aur social distancing rakh saken aur jo viral load hai wo bahut kam ho us area mein aur mask jo hai wo pehne jaye. So this is still open and lekin jo teachers union hai उन्होंने कहा कि भाई हमसे तो पूछे टीचर्स यूनियन और जो पेरेंट्स एसोसिएशन हैं उन्होंने दे आर आल्सो नॉट ऑन बोर्ड येट.
न्यूयॉर्क में अगरचे कोविड 19 के केसेस की तादाद बहुत कम हो गई है लेकिन डॉक्टर एजाज अहमद कहते हैं कि हालात तब भी ऐसे नहीं हैं कि स्कूल मुकम्मल तौर पर खोले जा सकें.
जो अभी हमें एक महीना और वेट करना चाहिए देखना चाहिए कि जो वायरस लोड है वो जिन स्टेट में कम हो वहां पे खोलना चाहिए और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए क्योंकि स्कूल्स में सोशल डिस्टेंस रखना बहुत मुश्किल है. बच्चे जनरली स्कूल्स आर ओवरक्राउडेड.
आमना खान एक माँ की हैसियत से और बुशरा एक टीचर की हैसियत से एक ही तरह की फिक्र का इजहार करती हैं कि हो सकता है बच्चा खुद तो महफूज रहे लेकिन अगर वो स्कूल से वायरस लेके घर आ गया तो क्या होगा. घर जहाँ माँ बाप भी हैं और दादा दादी और नाना नानी से भी मिलना हो सकता है.
मैं यह है कि हमारे नजदीक हमारे माँ बाप भी मेरे सास ससुर भी करीब में रहते हैं तो हमें ये भी थोड़ा सा सोचना है कि बच्चे स्कूल जाएंगे और जरासीम इनको लग जाएं तो फिर ये जरासीम फिर हमारे माँ बाप के पास भी आ सकते हैं.
लम्हा फिक्रिया है और फैसला मुश्किल. मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
ताजा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िए देखने सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप. खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील आज के खुसूसी शो के साथ और अब एक नजर डालते हैं आलमी सूरत हाल पर. कमर अब्बास जाफरी की इस रिपोर्ट में.
और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ईरान और चीन के दरमियान एक मुतवक्के स्ट्रेटेजिक माहदे की. इत्तिलात के मुताबिक ईरान और चीन के दरमियान एक 25 साला स्ट्रेटेजिक माहदा तय हो रहा है. इस माहदे का मकसद क्या है, खित्ते के लिए इस माहदे का क्या मतलब है और अमेरिका और यूरोप के नुक्ते नजर से इस माहदे के क्या असर पड़ेंगे. मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तेहरान से डॉक्टर राशिद नकवी जो कि तेहरान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं और सहाफी और तजियाकार हैं, अमरीका की फॉरन पॉलिसी काउंसिल के नायब सदर इलान बर्मन और बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान जहरी के रुकन अफजल खान. राशिद अकबर साहब, ईरान इस माहदे से क्या हासिल करना चाहता है और ईरान में खुद इस माहदे के बारे में क्या तासुरात हैं?
कि इसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया जा रहा है और खुद वजीर खारजा ने भी जो इसके लिए लफ्ज और इस्तलाहें इस्तेमाल की है वो भी कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की है. तो इसको एक जिसे आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक असूल और कवायद उसके अंदर देखने की जरूरत है कि इस वक्त ईरान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है और जिस अंदाज से मगरब और अमेरिका से उसकी उम्मीदें खत्म हो रही है तो वो यकीनन यूरोप से एशिया की तरफ अपना बज़्म डालना चाह रहा है, उसकी तवज्जो उसकी ज्यादा उसी तरफ बढ़ रही है. लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के अंदर भी इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे या इस 25 साल जो दस्तावेज है इस पे इख्तलाफात सामने आए हैं. कुछ सबका सदूर ने इस पे इतराजात किए हैं, कुछ पार्लियामेंट के अराकीन की तरफ से भी तबसरे आ रहे हैं लेकिन ओवरऑल हुकूमत तो एक ही पेज पे है. इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत की तरफ से और वजीर खारजा भी और कहीं से हुकूमत के अंदर से कोई ऐसी मुखालफत की आवाज सुनाई नहीं दी. अमूमी तौर पर मीडिया के अंदर जो आमी मुखालिफ धड़े हैं कुछ ये कह रहे हैं कि जितने ईरान के आइसलैंड थे या जितने जजायर इन्होंने आबाद किए कीश का है या बस इसी तरह जो चाबहार वगैरह है तो ये इन्होंने फरोख्त कर दिए हैं और ये हो जाएगा 25 साल में और चीन हम अमरीकी मुहासरे से निकल के चीन के उस पे चले जाएंगे और ये भी इस्तेमार है और ये भी साम्राज्य है सिर्फ रंग बदल जाएगा. तो ये बहरहाल इख्तलाफात और हिमायतें दोनों तरह से हो रही है लेकिन जो स्ट्रेटेजिक माहरीन है वो इसको खुशायंद करार दे रहे हैं कि ईरान अगर मशरिक की तरफ एशिया की तरफ पलटेगा तो मुस्तकबिल एशिया का है और जिस अंदाज से दुनिया आइंदा मुस्तकबिल ایشیا کی طرف دیکھ رہی ہے, تو اس سے جتنا چائنا کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ اور تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہوں گے وہ مستقبل میں اتنا اس کا فائدہ ہوگا.
اچھا,
اور یوں بھی جو یہ سنگل روڈ والا جو ان کا سنگل بیلٹ
ون بیلٹ ون روڈ
ون بیلٹ ون روڈ والا جو ان کا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ 5 ارب سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں, تو ایران کو بھی اس میں ہونا چاہیے. ایک سنجیدہ رائے یہاں پہ تو ہے اس کے بارے میں.
اچھا, یہ بتائیے کہ اس کے کوئی فوجی امپلیکیشنز بھی ہوں گے, کوئی فوجی تعاون بھی ہوگا؟
دیکھیں, ابھی تو دو چیزوں پہ یہاں کا میڈیا جس کو زیادہ اٹھا رہا ہے وہ ہے ٹریڈ کے مسئلے میں اور یہ جو کرنسی کے پرابلم ہے بینکنگ اور یہ وہ چیزیں جو ڈالر کی وجہ سے ایران کو مختلف جگہوں پہ مشکلات ہیں, ایک وہ ہے, اور ظاہر ہے چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی اس وقت بہت زیادہ ہے. پھر ایک تیسری چیز جو ہے وہ چابہار کی بھی ہے. چابہار اس وقت انڈیا کے ساتھ ایران کے بہت اچھے معاہدے ہوئے ہیں, پاکستان اس سے خوش نہیں ہے, اور گوادر کے ساتھ اس کی رکاوٹ اور رائبل شپ کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن اگر چائنا کے ساتھ جتنی قربت ہوگی تو یہ جو اختلافات جو علاقائی ان کے ہمسائیگی کے عنوان سے جو پاکستان اور گوادر کے عنوان سے ہیں وہ مینیمائز ہو جائیں گے. البتہ اس میں انڈین جو ہے وہ اپنی لابیز کو استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی یہاں پہ میڈیا میں بعض وقت محسوس ہوتا ہے کہ انڈین لابی جو ہے وہ ان تعلقات پہ, خاص کر جو ہے وہ جو سمندری راستے پہ جو ٹریڈ ہونی ہے اور چابہار اور گوادر کی قربت اور پھر چابہار سے بندر عباس اور یہ پورا جو ان کی جو بڑی بڑی بندرگاہیں ہیں یا جو ان کے آئس لینڈ ہے, بالخصوص کیش کا جو ہے جو انڈیا اور ایران کے درمیان چابہار کے عنوان سے قربت آئی تھی, اس کی طرف بہرحال ایک کچھ نہ کچھ تو اس پہ بھی اثرات منفی پڑ سکتے ہیں. اس
کے چین کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوگا یہ اس میں کتنا وقت لگے گا, کب تک یہ فائنلائز ہو جائے گا, کچھ اس بارے میں اطلاعات ہیں؟
دیکھیں, ابھی تک اس کو تین بڑے سمجھتے ہیں کہ اس پہ میٹنگز ہو چکی ہیں. یہ جو آخری بار ہے جو جواد ظریف صاحب جو آخری وہ پورا ڈاکومنٹس لے کے گئے اور اس پہ فائنل ہو گئے اور کیبنٹ کے اندر بھی تقریباً اس پہ اوکے ہو چکی ہیں باتیں. اب یہ ہے کہ اس کو بات تو یہاں تک کہہ بھی رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تو شروع بھی ہو گئی ہیں, یعنی پریکٹیکل کام اس دوران ہی کہ وہ فائنل ہوتا کچھ پروجیکٹس پہ کام شروع ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو اسٹریٹجک اس وقت جو علاقے ہی صورتحال جس انداز سے ہے اگر اس طرح رہتی ہے تو یہ بہت جلدی اس پہ کام شروع کر دیں گے. لیکن ایک جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ ایک حلقہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں یورپ سے زیادہ فوائد ہیں, اگر ہم ان سے اپنے اسٹریٹجک تعلقات بنائیں تو وہ ماضی کی مثالیں دے کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم زیادہ فوائد اٹھا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس وقت جب ان کا ایٹمی معاہدے پہ یورپ نے اس انداز سے ساتھ نہیں دیا اور ان کے بینکنگ کے اور امپورٹ ایکسپورٹ کے اور آئل ایکسپورٹ کے مسائل رہے ہیں اور یورپ کو باقاعدہ یورپی یونین نے کوئی باقاعدہ کھل کے ان کو سپورٹ نہیں کیا, تو ان کی نظر چائنا کی طرف ہے.
بہت شکریہ راشد نقوی صاحب آپ کا. اور جب ایلان برمن سے میں نے یہ سوال کیا کہ امریکی نقطۂ نظر سے اس معاہدے کا کیا مطلب ہوگا تو ان کا کہنا تھا
potentially enormously significant development both for Iran and for the United States. The Trump administration has spent a year and a half applying a growing array of economic and political pressures on Iran in an attempt to isolate it internationally and to change its international behavior. That pressure is working. As you can see from the collapse of the Iranian national currency, the decline of the Iranian stock market, and the overall decline of the Iranian economy. Here, Iran is increasingly isolated, and it's looking for international partners. And China has emerged as a potential game changer for the Iranian.
Ilan Berman keh rahe the ki Iran aur America dono ke liye ek intihai aham waqia hai. ٹرمپ حکومت نے 1.5 سال لگائے ہیں ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو الگ تھلگ کرنے کے لیے تاکہ وہ عالمی سطح پر درست رویہ اختیار کرے, اور اب یہ دباؤ کام کر رہا تھا جیسا کہ ایران کی کرنسی کی تباہ حالی اور معیشت کی خرابی سے ظاہر ہے, اور ایران الگ تھلگ ہو کر رہ گیا تھا اور وہ عالمی سطح پر کسی پارٹنر کی تلاش میں تھا اور ایسے میں چین ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آیا. اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو بیجنگ اور تہران کے تعلقات اور زیادہ گہرے ہو جائیں گے. اس کے سبب چین پر ایران کا انحصار بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور چین ایران کی سیکیورٹی کا ضامن بن جائے گا. یوں چین ماضی کے مقابلے میں آئندہ امریکہ کے ساتھ براہ راست زیادہ مسابقت اور مقابلے کی پوزیشن میں آ جائے گا. ایلان برمن کا کہنا تھا کہ بھارت اور چین کے درمیان حالیہ کشیدگی کے حوالے سے یہ دہلی کے لیے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے کا ایک اچھا موقع ہے. افضل خان صاحب, آپ برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے رکن ہیں, یہ بتائیے کہ جو اس وقت چین کے حوالے سے یورپ اور امریکہ کے درمیان ایک فاصلہ نظر آتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور ایران اور چین کے درمیان جو متوقع ایک معاہدہ ہے, اسٹریٹجک معاہدہ 25 سالہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ خطے پر اور دنیا پر کس طرح اثر انداز ہوگا؟
جی, پہلے تو یورپین پوائنٹ آف ویو سے بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں تو نارمل جو ریلیشن شپ پاسٹ میں دیکھی جاتی تھی, کلوزنس دیکھا جاتا تھا, یہ کولڈ کی طرف جا رہا ہے, یہ ریلیشن شپ ایکچولی سٹرینڈ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ نیٹو کے نقطۂ نظر سے بھی ان کی جو گفتگو تھی, یہاں کا ایٹیٹیوڈ تھا, پھر یہاں پہ جو ڈیل ہونے کے حوالے سے یورپی یونین کی طرف سے ٹریڈ وغیرہ کی وہ چیزیں ہیں, اور پھر برطانیہ بھی خود بریکسٹ وہاں سے ہو رہا ہے, تو اس پہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے ٹریڈ کے نقطۂ نظر سے کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ٹینشن مختلف لیولز پہ بڑھ رہی ہے. ایک تو خود امریکہ کے نقطۂ نظر سے کہ وہ جو ٹریڈ چائنا کے حساب سے ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, فیوریبل نہیں ہے امریکہ کے. پھر COVID-19 کے نقطۂ نظر سے بھی یہ بلیم گیم چیز چلتی رہتی ہے, چل رہی ہے. اور جو ایسٹرن سائڈ پہ چیزیں ہیں وہاں پہ ریپڈلی چینجز ہو رہی ہیں. ایک طرف امریکہ کی تھنکنگ ہے کہ وہ کس طرح کنٹینمنٹ چائنا کو کرے, اور دوسری طرف چائنا بھی اپنے مختلف ڈیولپمنٹ ریلیشن شپس کو کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان چائنا کی سی پیک کا نقطہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے. چائنا انڈیا کی ٹینشن بھی بارڈر لکل لدک کے حوالے سے ہوئی ہے. اسی طرف ایران اور امریکہ کی پرانی اب تو ہو رہی ہے, جو 79 سے اسلامک ریولوشن وہاں پہ آئی تھی, اس کے بعد سے جو ریلیشن شپ ہے اسٹیبلائز نہیں کر سکے. دونوں طرف سے ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں. تو یہ وہ مختلف ڈیولپمنٹ ہیں گلوبل لیول پہ جیو پولیٹیکل نقطۂ نظر سے جو کلیئرلی ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس کی اسٹرین جو ہے وہ آپ یورپین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں.
اچھا, تو یہ بتائیے, اب جو ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ 25 سال کا جو معاہدہ ہو رہا ہے اسٹریٹجک ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول بی انڈیکیٹو آف اے چینج ان گلوبل سچویشن؟
ایران کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا نا, کہ بہت عرصے سے ایران کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر حربہ استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ ان کے خلاف, اور وہ بھی بریک آؤٹ ہونا چاہتے ہیں یورپین نقطۂ نظر سے. جو اٹامک ایریاز پہ ساری بحث ہے اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ہی مشکل سے یہ ڈیل بنی تھی یورپ کی اور جس میں امریکہ بھی تھے, لیکن اس کے بعد جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو بھی رد کیا ہوا ہے, اور اس پہ بھی ٹینشن ہے. تو آئی تھنک ایران تو اپنی جگہ پہ کوشش پوری کرے گا نا, اور چائنا کا اپنا مفاد ہے. ایک تو چائنا ایران قریب ہیں جغرافیکلی, اور دوسری جو چائنا کی اتنی بڑی اکنامک بیس ہے اور جو گرو بھی ہو رہی ہے, اور اس کو ڈیفینیٹلی آئل کی ضرورت ہوتی ہے اور رہے گی, تو یہ ساری چیزیں ہیں نا جو پلے ان کرتی ہیں. تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ون ون فار چائنا اور ایران کے نظر سے. آئی ڈونٹ تھنک امریکہ اس پہ خوش ہوگا.
اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو فوکس ہے وہ ایسٹ کے اوپر ہو رہا ہے؟
ابسولوٹلی, جسے نظر آ رہی ہے نا کہ جو پاورز ڈیولپ ہو رہا ہے, جو فیوچر نظر آ رہا ہے آج نہیں تو 10-20 سال آگے, تو وہ ایسٹرن پاورز زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے نا. تو آئی تھنک دیر از دیٹ شفٹ. کلیئرلی امریکن انٹرسٹ لائز کہ جتنا اس کو سلو کیا جا سکے اتنی ان کی ڈومیننس زیادہ رہے گی, لیکن ہسٹری اس کے سامنے ہے کہ عروج اور زوال جو قوموں پہ ہوتا رہتا ہے ٹائم ہے, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ہیز ہیڈ اے گڈ اننگ, تو نیچرلی کچھ چینجز تو ہوگی. تو اس وقت نظر یہی آ رہا ہے اکنامک لیول پہ پرٹیکولرلی چائناز پروگرس ہیوج ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی ڈیولپمنٹ چائنا کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. ابھی بھی بہرحال بہت گیپ ہے ملٹری پرٹیکولرلی چائنا اور امریکہ کا.
بہت شکریہ عبد الخان صاحب.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے